वाली पूछ रहे हैं ये क्या होता है। लेकिन वो लोग हैं जो सिर्फ इबादत करते रहते हैं, कहते हैं अच्छा फिर और क्या करते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं करते, ये बस दिन रात इबादत में लगे हुए। क्या फिर इनके खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होता है? कहा हमें हमारी तरफ से कुछ चला जाता है तो ये खा लेते हैं, वरना ये खाए पिए बगैर अपना
कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम हसबनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امیر مومن السلام کی غم میں رونے کا اجر عطا کرے انشاءاللہ تعالی، اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان ایسی ہستیوں کو یاد کرے اور اپنے آپ کو ان سے منسلک کرنے کی کوشش کرے کہ جس کے بارے میں کائنات کے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے. اور امیر المومنین السلام کی شخصیت کی ایک خوبی ہے کہ جہاں ان کے دوست بہت ہیں وہاں ان کے دشمن بھی بہت ہیں. اور ایک بہت اچھی بات شہید مطہری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ اگر کسی کے صرف دوست ہو اور دشمن نہ ہو تو یہ بھی کسی کام کا انسان نہیں، اور کسی کے صرف دشمن ہو دوست نہ ہو تو یہ بھی کسی کام کا انسان نہیں ہے. اگر انسان کسی ہدف اور مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے تو لابد اس کے کچھ ہم فکر ہوں گے، کچھ مخالف ہوں گے. ہم فکر کو دیکھ کر ہمت بڑھائے، قدم آگے بڑھائے، لیکن مخالفوں کو دیکھ کر ہمت نہ ہارے. مخالف ہوتے ہی اس لیے کہ انسان کی ہمتوں کو بڑھائیں، لیکن جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ مخالفوں کو دیکھ کر ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اب مخالفتوں کی حد دیکھیے کہ امیر المومنین السلام کو رسول اکرم نے تمام صورتوں میں، تمام جگہوں میں، تمام مرائل میں مقدم کیا. چاہے دعوت ذوالعشیرہ لے لیں کہ جس میں خود فرمایا تھا کہ جو بھی میری آج تائید کرے گا، جو بھی میری حمایت کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، وصی ہوگا اور وارث ہوگا، یعنی میرے بعد وہ زندہ رہے گا اور اس مقام پر پہنچے گا کہ وہ میرا ولی اور وارث ہوگا. تو پہلے سے چیزیں معین تھیں، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین السلام کو وہ مقام نہیں دیا گیا. اور اگر جزیات میں جا کے 28 سفر کے بعد کے واقعات کو ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم کے بعد امیر المومنین السلام پر جو ظلم ہوئے، جو لوگوں نے مخالفتیں کی. معاویہ کے باپ ابو سفیان آتا ہے مدینہ میں اور دیکھتا ہے کہ علی ایک کمزور پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، لیکن علی خود ہے طاقتور آدمی، پوزیشن کمزور ہے، تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور کوئی ایسا کام کیا جائے کہ علی کی حمایت لے لی جائے. آتا ہے اور امیر المومنین سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، علی جس مقام پہ تمہیں دیکھ رہا ہوں وہ تمہارا مقام نہیں، تمہارا مقام اس سے بہت اونچا ہے، اور جو تمہارا حال کیا گیا ہے وہ تمہارا حال ہونا نہیں چاہیے، تمہارا حال اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے اور تمہیں وہ مقام ملنا چاہیے جو تمہارا حق بنتا ہے. تم کہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں اور تمہیں وہ مقام دلا دیں کہ جس مقام پر تمہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر موقع پرست ہوتے، دنیا پرست ہوتے اور واقعی مقام کے چھن جانے کا ان کو اتنا افسوس ہوتا کہ میری پوسٹ چلی گئی، تو معاویہ کے باپ سے جو کہ ابو سفیان اس زمانے کا، بالآخر فتح مکہ کے بعد اس کی حکومت تو ختم ہو گئی لیکن ایک جاہ و جلال اس کی باقی تھی، اسے مدد لیتے، لیکن نہیں. اور امیر المومنین السلام نے یہ بات ثابت کی کہ اب میرے حمایتی بہت کم ہے، واضح کر کے بتایا میری حمایتی بہت کم ہے، لیکن میں اپنے مقصد اور ہدف سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ جو میری حمایت کرنا چاہتا ہے، کہ شور بہت اٹھ رہا تھا ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، لیکن جو بڑا ٹولہ تھا اس کے مقابلے میں لوگ کھل کے سامنے آنا بھی نہیں چاہتے تھے،
تو منافقت کی ایک صورت سامنے آ رہی تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے جو میری حمایت کرنا چاہتا ہے وہ گنجا ہو کے باہر آ جائے. سات لوگ ٹوٹل سات لوگ تھے جو گنجے ہو کے آئے تھے. امیر مومن ان کو اپنے گھر میں بٹھا دیا کہ بیٹھو اندر کیا کر رہے تم. یعنی وہ لوگ تھے. کیوں کہا تھا کہ پتا ہے کہ یہ وہ نشانی ہے کہ جو سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور بال اتنی جلدی آ نہیں سکتے کہ انسان دو چار دن میں وک کا زمانہ نہیں تھا. ٹھیک ہے امیر صاحب نے بتایا یہ دیکھو. اسی لیے بعض معصوم علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے ارتد من الناس الا سبعا یا ستہ, سارے لوگ واپس پلٹ گئے سوائے چھ لوگوں کے یا سات لوگوں کے. یہ رسول اللہ کی ناکامی نہیں بتاتی, یہ ان زمانے کے لوگوں کے تعصب کی خبر دیتی. کتنا تعصب تھا اور کتنے ڈر جاتے تھے, اور قبیلے کے نظام کتنے مضبوط تھے کہ اگر قبیلے کے بڑے بنی صفیفہ میں جا کے ایک حکومت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اب وہاں سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے کل عرض کیا کہ امیر علیہ السلام کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی تھی کہ وہ اپنے اصول کو کسی طرح سے بھی چھوڑنے یا توڑنے یا اس میں لچک دکھانے کے قائل نہیں تھے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی. ہم اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے, بلکہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر علی نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ سیرت خلفاء راشدین جو اس پر ہم عمل کر لیں گے تو بڑی مشکلات حل ہو جاتی. ہم سمجھتے مشکلات حل ہو جاتی, لیکن اس کے بعد جو نئی مشکلات سامنے آتی اس کا کس کو اندازہ. امیر علیہ السلام نے یہاں پر اس بات کو نہیں قبول کیا. پھر جب حکومت ہاتھ میں لیے تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا آہستہ ہلکا ہاتھ رکھو, جس کا جو ملتا ہے وہ چلے, پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کا حساب کتاب کر لینا. کر نہیں, پہلے دن سے حساب کتاب ہوگا. کیوں اتنے لوگ امیر مومن کے خلاف ہو گئے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ امیر مومن سلم نے کہا عرب ہو عجم ہو غلام ہو آقا ہو, بیت المال کی تقسیم ایکول ہونی چاہیے اور بیت المال لینے کا طریقہ بھی ایکول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم فتح فلاں میں آگے آگے تھے تو تم کو جو ہے گھر پہ ہم پہنچائیں. لوگ آئے کہ ہم تو بدر احد والے ہیں اور ہماری قربانیاں ہماری فداکاریاں بہت زیادہ ہیں, تو اب ہمیں جو ہے وہ آپ گھر پہ لا کے وہ فنڈس پہنچائیں. ہم لائن میں آ کے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بڑے عزت والے ہیں. ہم نے فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے میں کوئی متقی برزگار تمہارے میں سب سے بہتر اور محترم ہے تو وہ ہے جو متقی برزگار ہے. اس کا لائن میں لگنے سے کوئی تعلق نہیں. دشمنوں کا ایک اور گروپ بنا دیا. طلحہ زبیر کا میں نے واقعہ بتایا کہ وہ پیسے مانگنے ہیں, امام علیہ السلام نے ان کو رد کر دیا. ایک ایک کر کے گروپ بنتے گئے, یہاں تک کہ میں نے کل عرض کیا کہ جب صفین کا واقعہ ایک ایسے نتیجے پر پہنچا کہ جہاں پر حکم بنائے گئے اور حکم نے فیصلہ دیا کہ امیر مومنین کو معزول کیا جائے اور معاویہ کو اس کی جگہ منصوب کیا جائے, تو یہ ایک پورا گروپ, وہ کون سا گروپ تھا جس کے بارے میں معاویہ چلنے سے پہلے دعا کرتا تھا. عمر عاص نے کہا تھا معاویہ اگر علی کے مقابلے میں جنگ جیتنی ہے تو ایک ہی دعا کرو, اور وہ دعا یہ ہے کہ علی کے گروپ میں اتنے جاہل ہوں کہ تمہارا کام ہو جائے. اور ان جاہلوں نے یہ کام کر دکھایا. کیا کام کر دکھایا؟ کہ ان جاہلوں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو جس کو قرآن کہا گیا تھا اس کی بنا پر امیر مومنین السلام کی گردن پر تلوار رکھ دی کہ اب جنگ روک دو اور صلح کرو. تھوڑا سا ریویژن اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جب حکم بنائے گئے تو امیر مومنین السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجو. انہوں نے کہا نہیں, ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو. دو چیزیں ہو گئیں. جب حکم نے غلط فیصلہ کیا تو اب یہ چیختے پکارتے ہیں کہ علی ہم سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ کہ حکومت اور فیصلہ کرنا اور حکم جو ہے وہ تو اللہ کا کام ہے. لا حکم الا للہ, جو انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور یہ آواز اٹھائی لا حکم الا للہ, حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ جو ہم نے دو لوگوں کو بھیجا کہ وہ فیصلہ کریں, دیکھیں جہالت پہ جہالت بنتی جا رہی ہے. اور کس کے سامنے؟ جو علم کا خزانہ ہے, جس کے بارے میں رسول اکرم کتنی حدیثیں بیان کر چکے ہیں. امیر مومنین السلام سے آ کے اس بات پہ جھگڑا کیا, فساد کیا, ہنگامہ کیا, اور یہاں تک کہ باقاعدہ ایک پورا گروپ بن گیا جس کا نام خوارج تھا. اور اس گروپ نے پہلی بات یہی کی کہ علی یہ جو حکمیت ہم نے کی ہمارا کام نہیں تھا, اللہ حکم دینے والا ہے, اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, اللہ قضاوت کرنے والا ہے. تو امیر مومنین السلام نے فرمایا کہ اللہ زمین پر آ کے فیصلہ کرے گا, قانون اللہ کا ہے, فیصلہ انسان کرے گا. تو یہ حکمیت غلط چیز نہیں ہے, لیکن جس شخص کو بھیجا گیا وہ غلط شخص تھا, وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے. نہیں علی، اب سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جب وہ توبہ کرے گا تو پھر مسلمان ہو جائے گا. ہم نے گناہ کبیرہ کیا حکم بنا کر، ہم استغفار کرتے ہیں، تم نے بھی غلطی کی حکم بھیج کر، حکمیت کے لیے فرد کو بھیج کر تم نے بھی گناہ کیا، تم بھی توبہ کرو. کل میں نے یہاں بات روکی تھی، امین سلم فرمایا علی توبہ کرنے میں ماہر، علی استغفار کرنے میں ماہر. دعا کو میل کیا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ الہی و ربی من لی غیرو، اے اللہ میرے پاس تیرے سوا کون ہے؟ یہ جملہ بولنے والا کون؟ یا میں نے شاید پہلے کبھی یہ واقعہ سنایا ہوگا کہ ابھی دردا کر کے ایک امیر علیہ السلام کا ساتھی تھا، بہت امیر علیہ السلام کو چاہتا تھا اور ہر وقت کوشش کرتا کہ بس ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ان کی تربیت میں رہے اور کوشش کرے کہ امیر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے. تو ایک بار کہتے میں نے رات کو دیکھا امیر علیہ السلام گھر سے نکلے تو میں بھی چلا گیا. اب یہ منافق نہیں تھا، یہ محبت کرنے والا تھا، میں بھی نکل پڑا. سایہ 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 سائے کے پیچھے جاتا رہا، ایک دم سے وہ مجھ سے کہیں گم ہو گئے. تھوڑا سا گلیوں میں آگے پیچھے گئے، شہر سے تھوڑا باہر نکلے، مجھ سے گم ہو گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں ایک جگہ پہنچا تو ایک آواز آ رہی تھی مناجات کی، رونے کی، گڑ گڑانے کی. لیکن میں وہیں پر چپ چاپ بیٹھ گیا، سنتا رہا سنتا رہا. علی کی آواز تھی کہ رب اگر تو نے مجھ پہ عذاب کر دیا تو میرا کیا ہوا. حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام پر عذاب کا کیا تصور ہے، لیکن انسان جب کسی کو بڑا سمجھتا ہے نا تو خود بخود اس کے سامنے ایک عاجزی کا، مثال کے طور پر ایک مرض تخلیق کے سامنے آپ جاتے ہیں تو اب مرض تخلیق کے سامنے آپ ایک اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، خود بخود آپ کا سر اس کا ہاتھ چومنے کے لیے جھک جاتا ہے. ورنہ شاید کوئی اتنا ارادہ نہ ہو آپ کا کہ آپ ہاتھ چوم رہے ہیں، لیکن ایک بزرگی کا اظہار کرنے کے. تو امیر المومنین السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس بزرگی اور اس عظمت کا اظہار کرنے کے لیے پالنے والے، تو کتنا عظیم ہے تیرے سامنے میری کیا حیثیت. مناجات کرتے کرتے ابو دردہ کہتا ہے کہ میں نے ایک وقت دیکھا کہ آواز آنا بند ہو گئی، اور گریا کرتے 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 امیر المومنین بالکل خاموش ہو گئے. نزدیک جا کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ روح قبض ہو رہی ہے اور ایک دم تڑپنے کی حالت ہے. تو میں بھاگا بھاگا جناب زہرا کے گھر گیا اور کہا کہ زہرا یہ علی جو ہیں وہ تقریباً مرنے کی صورت حال میں آ گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ روح قبض ہو گئی ہوگی، کیا کیا جائے. تو زہرا کہا بے ہوش ہو گئے ہوں گے. کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے اور تقریباً مرنے کی حالت میں آ گئے تھے اور بالکل ختم ہو گئے. اب پتہ نہیں کیسے اس میں اندازہ لگا. تو جناب زہرا نے کہا بھی دردہ تو نے آج دیکھا، تجھے پتہ چلا؟ علی روزانہ رات اسی حالت میں اپنے مولا کے سامنے جاتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں روتے ہیں، اور آخر ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ہوش آتا ہے، پھر وہ مناجات کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز شب کا وقت ہو، اذان شب کا وقت ہو، تو وہ اپنے مولا سے اسی طرح عشق و عاشقی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ علی جو اتنی توبہ اور استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جب یہاں پر توبہ کا کہا گیا تو عشق کے خلاف آواز اٹھا کہ نہیں، یہ وہ توبہ نہیں ہے جو یہ جو موقع نہیں ہے جہاں پر توبہ. خوارج نے گروپ بنایا اور خوارج میں اکثر وہ لوگ تھے کہ جو نہروان میں امیر المومنین سلام کے ساتھ تھے، اسی لیے جو شام سے آئے تھے وہ تو پھر صفین کی جنگ کے بعد واپس نکل گئے امیر شام کے ساتھ، لیکن جو یہاں پر رہ گئے تھے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. شام والوں کے بارے میں بھی امیر المومنین سلام نے فرمایا تھا نا، جب جنگ صفین میں اپنے ساتھیوں کے ڈھیلے پن کو دیکھا تو اسی نجل بلاغہ میں فرمایا کاش میں 10 تمہیں تو میرے 10 دے دیتا اور شامیوں کا 1 لے لیتا. پوچھا کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں علی؟ کہا وہ باطل پر ہیں لیکن مضبوط ہیں، ہمت سے ہیں، اپنے آقا اور اپنے مولا اور اپنے لیڈر کی پوری اطاعت کرتے ہیں، اور تم حق پہ ہو اور اپنے لیڈر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تم حق پہ اور اتنے ڈھیلے ہو کہ حق کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں. بالآخر یہ دو گروپس بنے، یہ دونوں گروپس کے لوگ کوفہ پہنچے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر امیر المومنین السلام کے خلاف سازش ہونا شروع ہوئی. یہاں امیر المومنین السلام کوفہ میں اپنی حکومت کو سنبھال رہے ہیں، پورے عالم اسلام کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. یہاں پر ایک گروپ اس عقیدے کو پھیلا رہا ہے کہ علی نے گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ کبیرہ کے بعد توبہ نہیں کی ہے، اس لیے یہ دین سے خارج ہے. حضور اکرم کی حدیث سے یہ سب چیزیں بھول گئے، علی ان مال حق والحق ما علی، کہ خوارج کا ٹولہ بہت نقصان پہنچا تھا. امیر علیہ السلام کوفے میں اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر ایک کو عدل و انصاف سے ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ کسی پر ظلم نہ ہو. اگر مرکز میں ظلم نہیں ہوگا تو پھر دوسری جگہوں پہ بھی ظلم نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ایک واقعہ امیر علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ امیر علیہ السلام کے بصرہ کے گورنر ہیں, بصرہ کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ بصرہ کا گورنر کوفے سے بصرہ کا فاصلہ کم نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے. وہ اندازہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے پر کتنے گھنٹے یا کتنے دن کا سفر لگتا تھا, لیکن کوفے سے بصرہ کا فاصلہ اب جو زیارت پہ گئے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا. جب دبئی سے بصرہ جاتے ہیں, بصرہ سے کوفہ جاتے ہیں تو 8 گھنٹے تقریباً بس میں لگتے ہیں, ٹھیک ہے. امیر علیہ السلام کو 24 گھنٹے سے پہلے اطلاع مل جاتی ہے کہ ان کا ایک گورنر ایک ایسی وی آئی پی دعوت میں گیا ہے کہ جس دعوت میں غریبوں کے آنے کی کوئی چانسز نہیں. اب دیکھیں عثمان ابن حنیف جو بصرہ کا گورنر ہے, جب یہ اطلاع ملی ہے, اب کیا سسٹم رکھا امیر المومنین علیہ السلام نے انفارمیشن لینے کا نہیں معلوم. میں یہ نہیں کہوں گا وہ غیب کے علموں سے کام لیتے تھے, نہیں, حکومت کو آدھی طریقے سے استعمال کرتے تھے. اسی لیے جب جناب سلمان فارسی کو کہیں کا گورنر بنایا تو جناب سلمان فارسی نے وہاں کے سارے کتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے کتوں, اب اس کے بعد سے اگر چوری ہوئی ہے تو میں تمہاری خبر لے لوں. امیر المومنین علیہ السلام نہیں, عام انسان کی طرح تم کام کرو تاکہ کام, جناب سلمان فارسی کی قدرت اتنی تھی تو امیر المومنین علیہ السلام کی قدرت کیا رہی ہوگی. کتے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بیکار سے نہیں بنائے, کسی بھی حیوان کو آپ بیکار نہ سمجھیں, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اب ہم اس کو صحیح طرح سے اویل نہیں کر سکتے یا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر امیر علیہ السلام نے عثمان ابن حنیف کو فوراً خط لکھا. میں اس خط کا ترجمہ پڑھ کے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں, دیکھیے کس طرح سے فرماتے ہیں, شاید ہمارے لیے بھی اس میں کوئی عبرت کی بات ہو, نہیں ہو تو کم از کم دیکھیں کہ وہ اپنے گورنروں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں, اما بعد ابن حنیف, مجھے خبر ملی ہے کہ بصرہ کے بعض جوانوں نے تم کو دعوت میں بلایا تھا جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے, 7 ڈشیں 10 ڈش, پتہ نہیں آج میری بہنیں ہیں نہیں ہیں, کس رمضان کے مجلسوں کے بعد تھکی ہوئی ہوں, نہیں معلوم تشریف لائیں یا نہیں لائیں, لیکن دعوت کریں, اچھی دعوت کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپٹیشن کی دعوت کریں. دعوت کریں تو آپ اس طرح سے پکائیں اور کھلائیں کہ سامنے والا پسند کرے, احترام ہو اس کا, لیکن یہ کہ جناب اتنی ڈشیں ہونی چاہیے, اتنی چیزیں ہونی چاہیے, امیر علیہ السلام خود فرما رہے ہیں جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے. دعوت میں ہونی چاہیے نا, لیکن یہ ایکسس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے اور تمہارے طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے, یعنی تم بہت وی آئی پی تھے وہاں پر, تمہارے ٹریٹمنٹ وہاں پر ایک گورنر کی حیثیت سے ہوتی. جو دعوتیں عام طور پر ہوتی ہیں, شاید آپ نے دیکھی نہیں, لیکن ابھی جناب احمد نجات کی وہ ویڈیو آئی تھی, ٹیلی ویژن نے بھی دکھائی کہ وینیزویلا کا پریسیڈنٹ ظاہر آیا ہوا تھا یا کہاں کا, اور اس کے ساتھ اپنے گھر میں اس نے اسٹوڈنٹس کی افطاری رکھی ہوئی تھی, تو جن لوگوں نے سین دیکھا اور جو امیج نہیں پتہ چلتا, سادگی انسان کے لیے زندگی میں بہترین اصول. اگرچہ کہ ہمارے آئندہ کی گفتگو میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا کیسا ہے, جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کو کیسے استفادہ کرنا ہے, لیکن اس میں بھی سادگی کا عنصر ضروری ہے. لیکن یہاں تو امیر علیہ السلام اپنے گورنر سے صرف سادگی نہیں بلکہ ایکسٹرا سادگی کی توقع رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے خود بھی تو سادہ زندگی گزارتے ہیں. جب کسی نے پوچھا علی کیا زندگی ہے, 2 کپڑے یہ والے اور 2 روٹیاں, اور وہی روٹی کو تم سیل کر کے رکھتے ہو کہ کوئی تمہاری روٹی چوری نہ کر جائے, روٹی کون چوری کر جائے گا تمہاری, کہے جاہل تجھے پتا نہیں یہ روٹی چوری کے ڈر سے میں نے سیل نہیں کی ہے, یہ روٹی اس ڈر سے سیل کی ہے کہ حسن و حسین محبت میں ان روٹیوں پہ تیل نہ لگا لیں کہ علی جو ہے دنیا میں زیادہ لذت کی چیزیں نہ کھا سکے. ٹھیک ہے, ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم از کم امیجن تو کریں کہ کہاں وہ لیول اور کہاں یہ لیول, کہ جب تک دعوت میں ہماری رنگین چیزیں نہ ہوں اور ہم وی آئی پی نہ سمجھے جائیں تب تک تمہارے سامنے بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے اور تم تیزی سے وہاں پہنچ گئے. جیسی دعوت ملی, ہوتا ہے نا اونچی طرف سے دعوت ملے تو انسان تیزی سے جاتا ہے, اور تھوڑا نیچے سے ملے تو سوچتا ہے کہ آج موڈ ہے میرا, نہیں ہے, جاؤں نہیں جاؤں, کس طرح سے. مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو گے. نہ یہ کہ مجھے یقین تھا بلکہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی دعوت میں شرکت کے لیے جاؤ گے. کیوں گمان نہیں تھا؟ اس لیے کہ امیر المومنین علی کا گورنر تھا اور علی کے گورنر سے یہ چیز توقع نہیں کی جاتی. دیکھیں جیسے یہاں پر علی اپنے گورنر سے توقع نہیں کرتا، ویسے امیر علیہ السلام ہم سے بھی توقع نہیں کرتے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ دیکھنے والے کہ ہاں یہ شیعوں کا حال ہے. یہ ہمارے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے. اگر ہم دیندار نہیں بھی ہیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں کوئی صحیح بات نہیں کہہ رہا، لیکن صرف ایک ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، اگر ہم دیندار نہیں بھی ہیں، ہم ظاہری طور پر بہت دین کو نہیں بھی پسند کرتے ہیں، نہیں بھی دیندار ہیں، اگر ہم علی کے جانے والے ہیں تو کم از کم اتنا کریں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے معصومین علیہ السلام پر برا نام نہ آئے، ان کے اوپر نہ آئے کہ علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گے اور تم اس طرح سے جاؤ گے، ایسی دعوت میں جاؤ گے جس کے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو. یعنی جہاں پر غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں پر تم اتنی اشراف والی دعوت میں جاؤ گے، اور جس کے دولت مند دعوت میں آئیں اور غریبوں کے لیے وہاں پر کوئی راستہ نہ ہو. اس لیے جب بھی آپ دعوت کریں، خاص کر شادیوں کے موقع پر اور ایسے موقع پر، اپنے غریب رشتہ داروں کو ایکسٹرا احترام دیں. یہ امیر علیہ السلام کی سنت میں سے ایک ہے. یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ ایسی دعوت ہو تو جہاں پر غریب بھی آ سکے، امیر بھی آ سکے، اس کا مطلب یہ دعوت اچھی دعوت ہے. لیکن ایسی دعوت ہو جہاں پر صرف بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں اور غریبوں کے وہاں پر کوئی جگہ نہ ہو، تو امیر علیہ السلام کی نظر میں یہ دعوت مناسب نہیں ہے. دیکھو جو لقمے چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا اگر مشتبہ لقمہ ہو، اگر لقمہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ حرام کا ہے حلال کا ہے، تو بہتر ہے تم اس کو چھوڑ دو، تو اسے پھینک دیا کرو. بہتر بھی نہیں بلکہ کہتے ہیں اسے پھینک دیا کرو، اس لیے کہ مشتبہ لقمے کو کھانے سے تمہارا دل پہ اثر ہو جائے گا، اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ پاکیزہ ہے اسی کو استعمال کرو. اب جملہ سنیے، یاد رکھو کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے. اب معموم ہے ہمارے امام ہے، زمانے کے امام ہے جس غیبت میں، جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے. اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف دو بوسیدہ کپڑے اور دو روٹیوں میں گزارا کیا ہے، تو تم کیسے معموم ہو جو اپنے امام کی اقتدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنی احتیاط، کوشش، عفت اور سلامت روحی سے میری مدد تو کرو. تم یہ لیول پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن ارادہ تو کرو، کوشش تو کرو. اگر تم مثال کے طور پر 100 جوڑے کپڑے پہن رکھتے ہو اپنے لیے، تو 50 جوڑے رکھ لو، بلاخر 50% تو تمہارا ریڈکشن آ گیا. اگر تمہارے پاس 10 گاڑیاں ہیں تو ضرورت نہیں ہے تو 5 گاڑیاں کر لو. اگر تمہارے پاس بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی، اس کو میڈیم اسٹینڈرڈ کر دو. یہ کم از کم تم علی کی پیروی کی کوشش تو کرو. خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا سے نہ کوئی سونا جمع کیا ہے اور نہ اس مال و متاع میں سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان دو بوسیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی اور معمولی کپڑا مہیا کیا ہے. یعنی ہمارے ہاں گورنرشپ کا تصور کیا ہے، ہمارے ہاں پرائم منسٹرشپ اور دوسری جو پوسٹ ہیں ان کا تصور کیا ہے کہ الیکشن میں خرچہ کرو، اور خرچہ کرنے کے بعد جب تمہیں جگہ مل جائے تو جو تم نے خرچ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اور پورا کرنے کے بعد جو تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو جگہ دو، اور اس کے بعد جیسے مرضی ہے وہ مین کرو. امیر علیہ السلام کا طریقہ بالکل الگ ہے. اب جب کوفے میں، تو امیر علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ دار الامارہ کے باہر ایک چھجا لگایا ہوا تھا، کھجور کے درخت ڈالے ہوئے تھے اور بانس کے ذریعے اس کو کھڑا کیا تھا، اور امیر علیہ السلام وہاں پر شمشیر نکال کے بیٹھا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اندر بیٹھو، اتنی دھوپ ہے، اتنی گرمی ہے. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے مدد مانگنے آنا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے عدل کا تقاضا کرنا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے انصاف کا تقاضا کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دروازے سے میرے حجرے تک آنے میں اتنا وقت نکل جائے کہ اتنی دیر اس کو عدالت ملنے میں دیر ہو جائے. دس از جسٹس، دس از اسلامک سسٹم آف جسٹس، کہ آپ اتنا فاصلہ نہ رکھیں لوگوں کے لیے، اتنی دیوار نہ کھینچیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اور مومن کے درمیان حائل ڈالتا ہے کہ مومن ان تک نہ پہنچ سکے، تو قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ڈال دے گا. تو مجھے کہا اللہ یہ میرے اور تیرے درمیان یہ فاصلہ کیوں ہے؟ اے تو مومن اور اپنے درمیان فاصلہ ڈالتا تھا، میں تیرے اور اپنے درمیان فاصلہ. امیر علیہ السلام اتنا فاصلہ بھی قبول نہیں کرتے تھے. وہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ امیر علیہ السلام نے دیکھا کہ خاتون ہی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا خاتون وزنی سامان اٹھا کے کچھ خرید کے لے جا رہے گھر پہ، تو کہا بہن میں مدد کر دوں. کہ مدد کر دیں. مدد کرنے کے لیے وہاں پر گئے، گھر میں دیکھا کہ یتیم بچے ہیں اور یہ خاتون کچھ کھانے پینے کا خرید کے لائی ہے اور بچے جو ہیں بھوکے ہیں. اب یہ خاتون یا بچوں کو سنبھالے یا کھانا پکائے، اب یہ نہیں سوچتے کہ میں تو خلیفۃ المسلمین ہوں، میری کیا مقام، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے. امیر السلام نے کہا خاتون تم جاؤ کھانا پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں ان بچوں کے ساتھ اس وقت تک بیٹھتا ہوں. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب کھانا روٹی پک جاتی ہے روٹی لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بچوں علی شرمندہ ہے کہ اس کی حکومت میں تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارا باپ مر گیا تو کیا ہوا، تم علی کو اپنا باپ سمجھو. پیار سے لقمہ دیتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں. یعنی امیر السلام کا قصور نہیں ہے، حالات ایسے تھے، مسائل ایسے، لیکن انسان کے اندر درد ہو کہ ٹھیک ہے میرا قصور نہیں ہے، لیکن ان حالات کی وجہ سے یہ بچے یتیم ہو گئے، ان بچوں کا خیال رکھنا میرا فرض بنتا ہے. یہ امیر محمد السلام کی شخصیت. اور اس کے بعد مقابلے پہ نہروان کے لوگ آتے. ان لوگوں نے ایک پورا گروپ تیار کیا اور تقریباً 10,000 کے قریب افراد تیار کیے، جن کو انہوں نے راضی کیا کہ وہ اب ہمارے گروپ میں ہوں گے. اس گروپ کا نام رکھ دیا گیا خوارج کا. اور رسول اکرم نے پہلے سے بتایا تھا کہ علی تین گروہ سے تمہارا مقابلہ ہوگا، ناقصین، مارقین اور قاسطین، وہ لوگ جو تمہارے سے عہد توڑیں گے اور وہ لوگ جو تمہارے مقابلے میں عہد توڑنے کے بعد آئیں گے. یہ تینوں گروپ کا نام لیا تھا. دو گروپس ہو چکے تھے، جنگ جمل والے ہو چکے تھے، صفین کی جنگ ہو چکی تھی 18 مہینے، اب یہ تیسری جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. اگر ہم کوفے کی تاریخ یا کوفے کا مطالعہ کریں، یا میرے ماہ سفر کے لیکچرز کا تھوڑا سا اگر کسی کے ذہن میں ریفرنس موجود ہو، کہ کوفے کے حالات یہ تھے کہ اسے پہلے ایک کینٹونمنٹ ایریا بنایا گیا تھا اور وہاں سے جنگ کے لیے لوگ جایا کرتے جاتے تھے. جنگ پہ جاتے جا رہے کتنے لوگ مارے جاتے تھے، کتنے لوگ زندہ رہتے تھے. تو کوفے میں ہر طرح کے مسلمان تھے، وہ لوگ بھی تھے جو نئے مسلمان تھے اور اب کوفے میں آ کے رہنے لگے تھے. اور ایک عجیب میٹروپولیٹن سٹی بن گیا تھا جو فوجی چھاونی کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی مرکز بن گیا، حکومت کا بھی مرکز بن گیا اور ہر طرح کے لوگ اس میں. امیر علیہ السلام کی مشکل یہ تھی کہ یہ جو نو مسلمان ہیں نہ ان کو اصل اسلام کے بارے میں کچھ پتہ، خود ہی فرماتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اور جب خوارج نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو خوارج نے ان لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کیا کہ جو صفین میں مارے گئے تھے اور ان کی اولادیں تھیں. دیکھو علی نے نعوذ باللہ من ذلک، علی نے اپنی انا کی خاطر، علی نے اپنے مقاصد کی خاطر تمہارے باپ کو مروا دیا، تمہارے بھائی کو مروا دیا، تمہارے بیٹے کو مروا دیا، اور ایک کینے کی آگ امیر علیہ السلام کے مقابلے میں لگائی گئی. یہ خوارج نہروان چلے جاتے ہیں. امیر علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہوں، نجر بلاغا کے الفاظ ہے جو میں صرف اب بیان کے طور پر اس کرتا جاتا ہوں، السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کا مقابلہ نہیں کروں گا تو کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جو منافقین تھے ان کے لیڈرز کو بلایا اور بلا کے کہا یہ کام صحیح نہیں ہے، ایک طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دو. انہوں نے کہا لیے ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں رہا ہے، آپ کے ذہن میں اس طرح سے بات ہے. کہا نہیں، یہ سازش ہو رہی ہے اور دیکھو فوراً. اور اتنے میں 10,000 کا قافلہ بنتا ہے اور آہستہ آہستہ تھوڑے 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 لوگ جا کے نہروان میں پہنچ جاتے ہیں. امیر علیہ السلام اب باقاعدہ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں. کون نمائندہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس، کیونکہ چچا داد بھائی تھے. تم میرے نمائندہ بن کے جاؤ اور جانے کے بعد وہاں پر ان کو نصیحت کرو. عبداللہ ابن عباس تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر نہروان کے اوپر، اور تشریف لے جانے کے بعد ان سے کہتے کہ دیکھو میں پیغام لے کے آیا ہوں علی کی طرف سے، تم یہ جو کام انجام دے رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے، اس لیے کہ علی حق کا ملاک ہیں، علی خلیفۃ اگر تم علی کو امام نہیں بھی مانتے ہو تو کم از کم خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے تمہیں تسلیم کرنا چاہیے, ورنہ تم باغی کہلاؤ گے اور بغاوت کرنے والے کی سزا صرف موت ہے. میں نے کہا علی سے کہو ہمارے ساتھ صلح کر لے. کیا صلح کرے علی تمہارے ساتھ؟ کہا علی سے اتنی صلح کر لے, علی کہہ لے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا. عبداللہ عباس نے سمجھایا کہ دیکھو پہلے بھی بات ہو چکی ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, علی اس چیز کو گناہ نہیں مانتے, اس سے توبہ نہیں کریں گے. نہیں مانے عبداللہ ابن عباس واپس آئے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا علی جو صورتحال میں نے دیکھی ہے وہ صورتحال بڑی عجیب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دن میں بھی عبادت کرتے ہیں رات میں بھی عبادت کرتے ہیں, اور بڑا عجیب منظر ہے. خاص کر وہ امام علیہ السلام کی جو سیریز ہے اس میں بہت اچھی طرح سے خوارج کی صورت کو بتایا گیا ہے کہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہیں اور ہر وقت سجدہ, یعنی جیسے ہی فارغ ہوئے نماز سے سجدے میں, سجدے سے فارغ ہوئے قرآن کے تلاوت میں, تلاوت سے فارغ ہوئے, یعنی بہت کم استراحت کرتے. جو ہمارے ذہن میں عباد اور زہاد کی ایک تصویر بنی ہے کہ عابد و زاہد کیسے ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے پرانے, کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں, ہر وقت نماز اور روزہ اور سجدہ اور قرآن کی تلاوت, جبکہ امیر محمد السلام اس کے خلاف تھے. جب بصرہ پہنچے تھے تو امیر محمد السلام نے بصرہ, جب جنگ جمل فتح ہوئی تو پھر بصرہ کا دورہ کیا, لوگوں سے ملاقاتیں کی, کچھ دن وہاں رہے تو دیکھا کہ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے, کچھ لوگ مسجد میں نظر آ رہے ہیں. امیر علیہ السلام نے جا کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارے عباد ہیں, زہاد ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ علی پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ لوگ ہیں جو صرف عبادت کرتے رہتے ہیں. کہنا اچھا پھر اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, یہ بس دن رات عبادت میں لگے ہوئے. کہا پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا ہماری طرف سے کچھ چلا جاتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں, ورنہ یہ کھائے پیے بغیر اپنا عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اچھا اگر کھانا پینا نہ ملے تو یہ اسی طرح سے رہتے ہیں, اور مل جائے تو کھا لیتے. کہاں بہت بڑی صفت ہے, یہ تو کتا بھی کرتا ہے. یہ کتے کو اگر کھانا ملا تو کھا لیا, نہیں ملا تو نہیں ملا. بات یہ کہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ رزق کمانے کے وقت یہ مسجد میں کھڑا ہو کے عبادت کریں, اور تاریخ لکھتی ہے کوڑے منگوائے ہیں امیر مومنین نے, اور کوڑے منگوا کے ان کو مارا ہے. کہ جاؤ جب روزی کمانے کا وقت ہے تو روزی کماؤ, جب عبادت کا وقت ہے تب عبادت کو. ضرور پڑھے محمد والے محمد. یہ صورت حال تھی امیر السلام کی, اور اسی لیے امیر السلام نے باقاعدہ طور پر اس بات کو کہا کہ لوگوں یہ مت سمجھو کہ صرف عبادت ہی کرنا, ہر کام جو دین نے کہا ہے وہ عبادت ہے, اور اگر تم دین کے کاموں کو صحیح طرح سے انجام دیتے رہو گے. بازار میں پھرتے تھے امیر السلام اور الگ الگ لوگوں کے پاس جاتے تھے, جانے کے بعد ان سے گفتگو کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں دیکھو کسی کا حق مت کھا لینا, لوگوں دیکھو غصب مت کر دینا, لوگوں دیکھو ملاوٹ مت کر دینا. یہ آج کل کے علماء ہمارے جیسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اور اپنے اکیڈمیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی تبلیغ کریں. ورنہ ایک زمانہ تھا, بلکہ پچھلے 50-60 سال پہلے کی بھی بات ہے, ابھی ایران میں ابھی بھی یہ رسم ہے کہ علماء الگ الگ لوگوں کی دکانوں پہ, آفیسز پہ, دوسرے پہ جاتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, ان کو نصیحت کرتے تھے, ان کو گائیڈ کرتے تھے, تاکہ اگر ان کے کاموں میں کوئی ایسی چیز ہے جو دین کے خلاف ہے ان کو گائیڈ کر دیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. تو امیر السلام ان کو گائیڈ کرتے تھے, دیکھو روزی کمانا ضروری ہے, ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے. جیسے کہ روزی کمانے کے مسئلے پہ میں گفتگو کر چکا ہوں, زیادہ طولانی نہیں دینا. تو امیر السلام کی شخصیت ہر طرف سے کامل ہے, اور امیر السلام پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو بتائے کہ دین نہ صرف بازار میں ملتا ہے, نہ صرف مسجد میں ملتا ہے, دین نہ صرف نماز پڑھ کے ملتا ہے, نہ صرف روزے رکھ کے ملتا ہے. دین اگر حاصل کرنا ہے تو تمام کاموں پر محیط ہونا ہوگا. اگر جہاد کا موقع ہے تو اب جہاد کے لیے نہیں اٹھے تو تم دین کے تعلق رکھنے والے نہیں ہو, اور اگر تم نماز کے وقت نماز کے لیے نہیں گئے تو تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں. ایک جامع شخصیت بناتے تھے اور تربیت کرتے تھے. اسی لیے اپنے اصحاب کی جب انہوں نے تربیت کی تو آج ہمارے لیے ان کے اصحاب مثال والے ہیں, اور پھر فداکاری میں اصحاب اتنے آگے نکل جاتے ہیں. جناب مسلم تمار کا واقعہ موجود ہے, ادے ابن حاتم تائی کا واقعہ موجود ہے. ادے ابن حاتم تائی ہمیں ان کے عاشقوں میں سے تھے, جناب امیر میں تمار امین السلام کے آج کیوں تربیت ایسی کی تھی کہ اب کمانا بھی ہے خدمت بھی کرنی ہے اور دین کے لیے فداکاری کرنی. اسی لیے جب امین السلام نے میسم کو کہا میسم آج ایک بات بتاؤں, بتائیے آپ سے بات پتا چلے اور ہمیں سننے کا دل نہ ہو, میسم چلو میرے ساتھ. جیسے کمیل ابن زیاد کو لے گئے تھے اور وہاں پر گفتگو کی تھی, میسم کو لے گئے, میسم بھی درخت دیکھ رہے ہو, میسم کو پتا اس درخت کی کیا خوبی ہے, بولا آپ بتائیں مجھے کیا پتا. میسم اس درخت پہ تمہیں موت کی سزا ہوگی, تمہیں پھانسی بھی لٹکایا جائے گا. میسم نے کہا مولا اس درخت پہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی محبت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. کہ نہ صرف میری محبت میں ہوگا بلکہ تم میری شان میں قصیدے پڑھ رہے ہوگے اور تمہارے لیے یہ سزا معین کی جائے گی. تاریخ لکھتی اس کے بعد سے میسم کا کام یہ تھا کہ اس درخت کی حفاظت کرے. کسی نے آگے کہا میسم یہ درخت تمہارا نہیں ہے, نہ تم اس کے کھجور توڑ سکتے ہو نہ تم اس کا, لیکن تم اس کا پانی بھی دیتے ہو, اس کا خیال بھی رکھتے. کہا یہ وہ درخت ہے کہ جو آئندہ میری زندگی میں ممبر بنے گا جہاں میں میرے مولا کا قصیدہ پڑھوں گا. دیکھیں وہ اپنی موت کی فکر نہیں کرتے, اور بعد میں یہی ہوا جناب میسم تمار کو اسی درخت پہ موت کی سزا ہوئی, اور جناب میسم تمار کے آخری جملے امیر السلام کے قصیدے تھے کہ امیر السلام کی شان میں بول رہے تھے. یہ تربیت تھی کہ دیکھو جب بازار میں جاؤ تو پوری طرح سے ایمانداری سے, جب مسجد میں آؤ اس طرح سے, جب جہاد کا موقع ہے تو اب پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ہے. کیوں؟ جب جہاد کے لیے تم تیار ہو گئے تو اب تمہیں آگے بڑھنا. امیر السلام نے ابن عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس پہ تم کیا کہتے ہو, مولا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک میں اب جنگ کے لیے تیار ہوں. اب وہ کوفہ کے جس میں اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, بعض تاریخوں میں جنگ صفین میں 14,000 مرد مارے گئے. اگر صرف کوفہ اور کوفے کے اطراف یا پوری جو اس طرف کی اسلامی حکومت کی اس کے 14,000 آدمی مارے جائیں تو اس ملک یا اس شہر کی حالت کا کیا عالم ہوگا. اس کے بعد کاؤنٹ کیجئے 14,000, یہ 10,000 خوارج نکل گئے, 24,000 ہو گئے. یہ 24,000 افراد نہیں تھے, یہ 24,000 کیا ہیں, فیملیز. اب کتنے بچے ہوں گے جو امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ظاہر ہے یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کو امین السلام کو ختم کرنا ہے. امین السلام نے فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا, اور تیار ہونے کے بعد فوج سے کہا کہ آپ ہم جائیں گے. عجیب واقعہ ہے, جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور نہروان کے علاقے میں اس خوارج کے کینٹونمنٹ سے تھوڑا دور ہی ٹھہرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ علی کے چاہنے والے کا قتل ہو گیا. کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ امیر علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا, وہ خوارج کے علاقے سے گزر رہا تھا. خوارج اتنے شدید تھے اپنی دشمنی میں, یہ اس وقت مثال آپ کے پاس خوارج کی سامنے, کل بھی میں نے بتایا آج بھی یہی کہوں گا, یہ جو بیچارے گارڈ مارے گئے, ڈرائیور مارے گئے, پولیس مین مارے گئے, ان کا امریکہ سے کیا تعلق؟ امریکہ تو ہے ہی اسلام دشمن, کوئی شک نہیں ہے. جو اندر ہوٹل میں رہ رہے تھے یا کھا رہے تھے پی رہے تھے وہ الگ گروپ تھا, لیکن یہ جو بیچارے مارے گئے ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن نہیں, یہ سوچنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے کہ ایک انسان کی بھی جان اگر آپ لے لیں تو وہ تم نے ایسی غلطی کی جیسے پوری انسانیت کو ختم کر دیا. امین السلام کے اس چاہنے والے کو پکڑا گیا, بیوی اس کی ساتھ تھی, گدھے پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا, روکا, کہا تم علی کے چاہنے والے ہو یا علی کے دشمن ہو؟ کہا علی کا دشمن تو نہیں, علی کے چاہنے والے ہو؟ کہا علی کی محبت ہے میرے دل میں. تقیہ بھی اس نے نہیں کیا, کہا میں علی کا چاہنے والا, علی کی محبت میرے دل میں. کہا تمہاری بیوی؟ اس سے پوچھ لو. پوچھا کہاں؟ میں تو علی کی چاہنے والی ہوں. کہاں ملا ہو؟ کہاں. کہا تمہارا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے؟ کہا پتہ نہیں. کہا وہ علی کے چاہنے والے ہیں یا نہیں؟ کہا وہ بھی ہوگا, ہم نکال کے دیکھتے ہیں. زندہ عورت کا پیٹ کاٹتے ہیں, اس بچے کو نکالتے ہیں, اس بچے کی گردن اڑاتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد اس عورت کو, یہ تو وہیں مر جاتی ہے, اس مرد کو بھی قتل کرتے ہیں. امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے, کہتے ہیں کیا لوگوں کا حال ہے کہ وہ لوگ جو صرف علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہم تو بہت عیاشی میں ہیں, ہم تو جلوس نکالتے, کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے. دو چار شہید ہو جائے ایک الگ بات ہے, نہ کوئی روکنے والا نہیں. وہ زمانہ آ گیا تھا خوارج کا کہ علی کی محبت کا اظہار جرم ہو چکا تھا اور قتل کر دیا جاتا تھا انسان اس بنا. امین السلام بس وہ فوج پہنچی افسوس کے ساتھ تھے. جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ایک عجیب منظر سامنے تھا. فوج کے یہ لوگ, میں نے بتایا کیا صورت حال ہے, 10,000 وہاں پر چلے گئے ہیں, 14,000 مارے جا چکے ہیں, اور یہ بھی جو لوگ ہیں ان میں سے پتہ نہیں کتنے علی علیہ السلام کے واقعی حمایتی ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو صرف مجبوراً آئے کہ اب ساتھ دینا ہے. امیر علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ پہ سیٹل کیا. جیسی خاموشی ہوئی, گھوڑے اونٹ سب بیٹھے, خاموشی ہوئی, تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی. تو ان لوگوں نے کان لگایا, اس زمانے میں کوئی طریقے تھے سننے کے, کان لگایا, دیکھا کہ صرف ایک ہی ذکر ہو رہا ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی؟ اب کچھ لوگوں کو بھیجا تو پتہ چلا خوارج کے میدان میں سے, ان کے کینٹونمنٹ ایریا سے صرف ذکر الہی کی آواز آ رہی. دیکھیں یہاں ایمان اور کمزوری ایمان کا امتحان ہے. کون ہے علی کے ساتھ؟ مسلمان ہیں. کون ہے علی کے بہت سے چاہنے والے ہیں؟ ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے یا علی ہم یہاں پر آئے ہیں, اور جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ تو مقابلہ کرنے والا ہے, جس کے ساتھ آپ لڑنے والے ہیں, یا جس کے ساتھ ہماری فوج جنگ کرنے والی ہے, ان کا کام صرف نماز پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, عبادت کرنا ہے, اور تو کوئی کام نہیں. یہ تو کوئی کفر کا کام نہیں کر رہے, ان سے ہم کیسے لڑیں؟ لیکن ایمان کا امتحان یہاں پر. علی ہمیں شک ہے کہ ان سے لڑنا صحیح ہے یا نہیں. اگر علی کی بات ہے, اطاعت یہیں پر تو ہے نا, اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم, کہ اگر کہہ دیا, اگر آج زمانے کے امام اسلام تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں چھلان مار دو, اگر مار دی تو مار دی, نہیں ماری تو گئے کام سے. کیوں؟ اسے کہ اطاعت میں اس لیول پر رہنا ہے. اس لیے آج جب ہمارے پاس امتحان نہیں آیا, پریکٹس کا زمانہ ہے, ہم پریکٹس کریں کہ اگر اس کام پر امام نے مجھے مامور کر دیا, ڈیوٹی دے دی, امام علیہ السلام نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی, تو آیا میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہوں یا نہیں کرنے والا ہوں؟ آج اگر ہم امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو کل امتحان میں کامیاب ہوں گے, ورنہ آج اگر. امیر علیہ السلام کے یہ ساتھی امیر علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ علی یہ واقعی ان سے لڑنا صحیح ہے یا نہیں, دھوکہ کس سے کھا رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر عبادت سے دھوکہ نہ کھائیں, ظاہر سجدے کی نشانی سے دھوکہ نہ کھائیں. اگر بہت زیادہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے تو یہ دھوکہ نہ دیں, بلکہ ایک چھوٹا سا فارمولا ہے, غلط فارمولا ہے, لیکن ہے, میں کیا کروں, میرے ذہن میں کہ جب کوئی زیادہ دیندار بنتا ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دین کے سائے میں کوئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا ہوں. اس لیے امیر مومنین علیہ السلام نے ایک درود پڑھنے کی بات کی. ہم نے سلام نے ان سے کہا کہ کیوں تم کو شک آ رہا ہے؟ کہا کہ علی دیکھو ان سے ہم نے کوئی بھی غلط چیز نہیں دیکھی, اور بات صحیح بھی تھی, کیا غلط چیز دیکھی؟ نہ کھانے کا ان کا ڈھنگ, نہ سونے کا ان کا ڈھنگ, عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, اور ذکر الہی کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہیں. اپنے دل سے پوچھے اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کیا ہوتا؟ امیر علیہ السلام کی بات پر ایمان لاتے, لیکن سامنے ایک چیز نظر آ رہی. امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈھونگ ہے, یہ دین نہیں ہے, میں دین ہوں, میں ایمان ہوں, میں ایمان کا ملاک ہوں, جو میں کہوں وہ صحیح ہے, لیکن کیونکہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ نماز روزہ کرنے والا جو ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, تو انہوں نے کہا چلیے ایسا کریں, ہمارے لیے اتنا کر دیں کہ ہمیں ایسی ڈیوٹی پہ بھیج دیں کہ جہاں پر ہمیں اطمینان ہو کہ ہم نے صحیح کام کر لیا. تو امیر السلام نے اس ایک گروہ کو یمن کے بارڈر پہ بھیج دیا کہ اس سے پہلے کہ تم میری نافرمانی کے شکار ہو جاؤ تم یمن کے بارڈر پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے اس کی حفاظت کرو, تاکہ تم نے ڈیوٹی بھی دے دی اور ساتھ ساتھ. لیکن یہاں پر ہمارا ساتھ سوال یہی بار بار دماغ میں آئے گا کہ کیا ہم ظاہری عزاداری کرنے والے, ظاہری درس سننے والے, مجلسیں سننے والے, نمازیں پڑھنے والے, یہ واقعی ایمان اور اطاعت میں اس منزل پر ہیں کہ اگر آج امام علیہ السلام ہمیں حکم دیں کہ اس کام کو انجام دو تو ہم کریں گے یا نہیں؟ ہم ان کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں, میرے دل میں تو سخت کرٹیسزم آیا ان لوگوں کے لیے جب میں نے پڑھا تھا تاریخ میں کہ امیر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ ان سے لڑنا صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن میں خود کس لیول پر ہوں مجھے ناپنا ہوگا. الغرض جنگ نہروان شروع ہوئی, اور جنگ نہروان ہوتے ہوتے امیر علیہ السلام نے پورے نہروانیوں کے لشکر کو ختم کر دیا. 10,000 میں سے 50-60-70 کی تعداد تاریخ میں ملتی ہے جو بچے تھے، باقی سارے مارے گئے. کاؤنٹ کتنا ہوا ختم ہونے والوں کا؟ 14,000 صفین، 10,000 پلس مائنس نہروان. امین علیہ السلام کی فوج میں بھی لوگ شہید ہوئے، اس کا کاؤنٹ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا 500 لے لیں. کتنے ہو گئے؟ 24,000-25,000 لوگ ماریں گے. کہاں؟ کوفہ. کچھ لوگ بھاگ نکلے، زخمی تھے وہ بھاگ نکلے، باقی سب جو زخمی تھے اور بھاگ نکلے ان میں سے چند لوگ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ ہم، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، یہاں سے میں نے کل بات آگے بڑھائی تھی کہ ہم ان تین لوگوں کو قتل کریں گے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے. کون؟ عمرو عاص، جس نے صفین کی جنگ کی آگ بھڑکی. معاویہ، کہ جس نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اور نعوذ باللہ خود علی، کہ جو اپنی خلافت کے نعوذ باللہ چکر میں مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں. 1,000-2,000 ہوتے تو کم تھا، لیکن جب 24-25-26,000، میں نے ابھی جنگ جمل کی تو کاؤنٹ ڈالی نہیں ہے کہ کتنے ہزار لوگ ان 4 سال اور چند مہینوں میں مارے گئے. ان تینوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، اور غلاف پکڑنے کے بعد قسم کھائی کہ ہم تینوں 19 رمضان کی صبح ان تینوں کو ضربت لگائیں. عمرو عاص کو ظاہراً پتہ چل گیا، بہت تیزی سے اس کو پتہ چل گیا، اس لیے اس دن اس نے نماز صبح نہیں پڑھائی، اس کی جان بچ گئی. معاویہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضربت لگانے والے نے کوشش کی، معاویہ کے پیر پر ضربت لگی اور معاویہ جو ہے وہ بچ گیا. ضربت بہت زیادہ سخت بھی نہیں تھی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام پر وہ ضربت لگی کہ جس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی. امیر المومنین علیہ السلام نے اس ضربت لگنے کے بعد بھی ایک وصیت کی، اور وصیت نامہ ان کا ہمارے پاس موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ جو ہمارے پاس بچے ہیں اس وصیت کو ہم سنتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
امین سلام اپنی وصیت میں اپنے اولاد کو اور اپنے تمام ان لوگوں کو کہ جنہوں نے امین السلام کی اطاعت کو قبول کیا ہے، مورد خطاب قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اوصیکم اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اور اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جو آئندہ میرا یہ پیغام سنیں گے، یعنی ہم لوگ اس میں شامل ہیں. امین السلام نے ہمیں اس سے محروم نہیں کیا اور فرمایا اے لوگوں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرواہ کرو. تقوی کی ڈیفینیشن سمپل بتا چکے، اللہ کی پرواہ کرو. اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. دیکھیں آرگنائزیشن سیٹ اپ کے بارے میں امیر المومنین کہاں بات کر رہے ہیں، جہاں ضربت لگی ہوئی ہے، اب جانے کے وقت نزدیک ہیں، گھنٹے باقی ہیں. میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنی زندگی کو آرگنائز کرو. ونظم امرکم، اگر تمہاری زندگی آرگنائز ہوگی تو تم زندگی میں بہت کامیاب ہوگے، تمہارا ٹائم بہت بچ جائے گا. اور اگر آرگنائز نہیں ہوئی تو جتنا تم تقوی اختیار کر لو تم نتیجے تک. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے حسن حسین، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن اور حسین، تم دونوں ظالموں کے مقابلے میں کھڑے رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا. اچھا یہاں پر عجیب جملہ ہے کہ امین السلام یہ نہیں کہتے ہیں وہ ظالم کہ جو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، شیعہ ہو غیر شیعہ ہو، وہ نہیں کیا ہے کہ کون سا ظالم، جو بھی ظالم ہے. حتیٰ اگر تم خود بھی ظالم ہو گئے تو تم اپنے خلاف، ورنہ کہتے ہیں نا جو کفار ظالم ہیں ان کے خلاف نہیں. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے مقابلے پہ کھڑے رہنا اور مظلوم کی مدد کرنا. مظلوم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کون سا مظلوم، وہ مظلوم جو شیعہ اسناشری ہے، وہ مظلوم جو تمہاری اپنی کمیونٹی کا ہے، یا وہ مظلوم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مظلوم مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینا ضروری. خاموش رہنا، دیکھیں یہی فرماتے ہیں جیسے معصوم علیہ السلام کے اور اقوال بھی ہیں کہ مظلوم کی حمایت ضروری ہے. اگر تم عملاً حمایت نہیں کر سکتے ہو تو زبان سے حمایت کرو, اور اگر زبان سے حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے ظالم کو برا سمجھنا ضروری ہے. فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, اگر مظلوم کی آواز پر تم نے لبیک نہیں کی, اس کی مدد نہیں کی, تو تمہیں ظالموں میں سے شمار کیا جا سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں اصلاح ذات بین کرو, واصلحوا ذات بینکم, کیا مطلب ہے, اپنے آپس میں اصلاح سے کام لو, فساد اور جھگڑوں سے کام مت لو. قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ اصلاح ذات بین بہترین عبادت ہے, اور اگر کوئی اصلاح ذات بین کرے گا تو اس نے ایک سال کی نماز اور روزے سے زیادہ ثواب کما لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپس میں فساد ہوگا, جب بیس لائن پہ فساد ہوگا تو اوپر فساد ہوگا, قبیلوں میں فساد ہوگا, شہروں میں فساد ہوگا, ملکوں میں فساد ہوگا, مسلمانوں کا اتحاد اتفاق ختم ہو جائے گا, جڑیں کٹ جائیں گی. اس لیے فرمایا اصلاح ذات بین سب سے. اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یتیموں کے بارے میں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان میں یتیم ہو اور وہ پریشان حالی میں زندگی گزارتا ہو, اس کا منہ جو ہے وہ سوکھا رہ جائے, یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کھاتے پیتے رہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارے درمیان میں ضائع ہو جائے. اب دیکھیں کتنا خیال. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ, دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نماز کے بارے میں, فإنها من عمود دینکم, یہ تمہارے دین کا ستون ہے, اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو دین کا ستون گر جائے گا. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن کے بارے میں, ایسا نہ ہو کہ قرآن پر تم سے پہلے کوئی اور عمل میں سبقت کر جائے. عجیب جملہ ہے کہ تمہارے سے پہلے دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کرنے میں سبقت لے جائیں اور جو قرآن کے فائدے وہ اٹھا لیں تم فائدہ نہ اٹھاؤ. ہمارے ساتھ یہی ہوا, ہم نے یہی جاتی کی, ہم ہر دفعہ روتے بھی اسی بات پہ اور پھر بھول بھی جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو جتنا ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. حتیٰ بعض جگہ پر بعض لوگوں نے اس بات پہ بھی کرٹیسزم کیا ہے کہ تم لوگ اتنا زیادہ دعاؤں میں پڑ جاتے ہو کہ تم کو قرآن مجید کا خیال بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک صحیح ہے, ہم مفاتح جناح کا جتنا استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کا اتنا استعمال نہیں کرتے. میں نگیٹو کرٹیسزم کا قائل نہیں ہوں, لیکن کم از کم ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا قرآن مجید کا پڑھ لینا کافی ہے, نہیں سمجھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت اللہ, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بیت کے بارے میں, تم اس کو اکیلا مت چھوڑ دینا, اگر تم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تو امت کے لیے ایک مصیبت ہو جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو مت چھوڑو. حکم ہے کہ اگر کسی زمانے میں مسلمانوں کے پاس حج پہ جانے کے پیسے نہ ہوں تو ولی امر مسلمین کا فرض ہے کہ بیت المال سے پیسے دے اور لوگوں کو حج پر بھیجے تاکہ خانہ کعبہ جو خالی نہ رہے. البتہ اب جو خانہ کعبہ بھرا بھی رہتا ہے تو کیا واقعی کچھ فکری بھرا رہتا ہے؟ اب جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ ایک واجب انجام دینے جاتے ہیں, آیا حج کو اس رنگ سے دیکھتے ہیں, اس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس عینک سے دیکھتے ہیں جس کے لیے حج کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا؟ افسوس ہے کہ پوری دنیا سے امت مسلمہ کے لوگ آتے ہیں لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کرتا, کوئی کسی سے کوئی چیز پوچھتا نہیں ہے, نہ وہاں کے حالات کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہاں تک حال ہے کہ کبھی ہم کسی سے بات کرنے جاتے بھی ہیں تو کچھ عرصے سے سال دو سال سے تو پھر بھی حالات بہتر ہیں, ورنہ اگر آپ بات کرنے جائیں فوراً دیکھا کہ یہ پاکستانی کسی نان پاکستانی سے بات کر رہے ہیں انڈونیشین ملیشین فلیپین ٹوٹی پوٹی زبان میں, فوراً آ جائیں گے اللہ اللہ کھڑے ہو جائیں, حج کا فلسفہ ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی خانہ کعبہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے. اگر اور لوگ حج کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے تو جہاں پر ہم حج کے درس اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں, چار چار پانچ پانچ ہفتے ہر حج کے درس چلتے ہیں کہ احرام یوں پہنو اور طواف یوں کرنا, ہو یہ سب کرنا کس لیے ہے؟ کیا موت کے لیے تیاری کی جا رہی ہے؟ حج کا فلسفہ پہلا تو یہی ہے نا کہ تمہیں موت کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جب تم حج کے لیے جا رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے کپڑے اتارو, غسل کرو. کتنی تاکید ہے غسل کی, واجب نہیں لیکن تاکید ہے کہ غسل میت ہے تمہارا. اس کے بعد جب تم احرام پہنو سمجھ لو تم کفن پہنو, لیکن اب اپنے ہاتھ سے پہنو، سب کر لو. جب تم عرفات سے منا کی طرف جاؤ اور صبح کے وقت مزدلفہ سے منا کی طرف نکلو، تب تمہیں پتہ چلے کہ اب تم گناہوں سے پاک ہو کے دنیا میں پھر سے آئے ہو. اپنا عقیقہ بھی کرو، بکرا کاٹو، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مختصر، اور اپنے آپ کو گنجا بھی کرو کہ تم ماں کے پیٹ سے نکل کے اب آئے ہو، لیکن اب سب تم خود کر رہے. لیکن نہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں، حج انجام دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس لیے. بس یہی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد. دیکھو جہاد کو مت چھوڑ دینا، لیکن تین جہاد کا کہا ہے، فی الاموال والانفس، تم اپنے مال میں بھی جہاد کرو، اپنے نفس میں بھی جہاد کرو، اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرو. ان تینوں طریقوں سے جہاد کرو تاکہ اسلام کا پرچم بلند رہے. بس میں بتانا چاہتا ہوں، امام علیہ السلام نے اسی زمانے میں وصیتیں کی، اور اس کے بعد پھر امام حسن کو بلایا اور بلا کے کہا، حسن دیکھو میرا یہ شیوا نہیں ہے، اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے. رسول اکرم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب کسی قاتل کو سزا دی جائے تو اس کو مصلح کیا جائے. اس شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، کینے میں اس شخص کی دشمنی بھری ہونی چاہیے تھی جس نے ضربت لگائی ہے، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے انسان کی موت کے نزدیک جو بات کر رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اندر کی شخصیت کیا ہے. موت کے وقت جو پتہ چلتا ہے، ہم نے سنا فرمایا، حسن تو کوئی اتنا یاد رکھنا، دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک یہ کہ میں اگر زندہ رہا تو میں جانوں، اور یہ اور اگر میں مر گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو تم اس کو ایک ہی ضربت لگانا، دوسری ضربت نہیں لگانا. اور دیکھو اس کو مسلح مت کرنا، اس کے ناک کان کاٹ کر مسلمانوں کے درمیان میں مت دینا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو میرے مرنے کی وجہ سے، میرے قتل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں قتل عام جاری نہیں ہونی چاہیے. بس امین السلام نے یہ وصیتیں کی. ایک وقت امین السلام کو غش آیا، پھر آنکھ کھلی، اپنے بچوں کو پھر نزدیک کیا، اس کے بعد پھر وصیت کی لوگوں، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، اور میرا حال دیکھ لو اور تم عبرت حاصل کرو. اللہ اکبر، اگر علی عبرت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو باقی دنیا کا کیا عالم ہوگا. امین السلام کی شہادت ہوئی، امام حسن امام حسین نے مل کے غسل دیا. جنازے کے بارے میں امین السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو جنازہ آگے سے خود اٹھے گا، پیچھے سے تم اٹھانا، اور جہاں جائے وہاں جاتے جانا. جنازہ اس وقت کوفہ سے نجف کی طرف لے جایا گیا، اور امین السلام کے لیے وہاں قبر موجود تھی، وہ قبر کھودی گئی، امین السلام کو دفنایا گیا. امین السلام کو جب دفنا دیا گیا، چند ہی لوگ خاص ساتھ تھے، جب واپس آ رہے تھے، امام حسن علیہ السلام کوفہ میں داخل ہو رہے تھے تو کسی شخص کے رونے کی آواز آئی. تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ شخص کیا ہوا، کیوں آواز دے رہا ہے؟ حبیبی عین انت، حبیبی عین انت، حبیبی عین. نابینا تھا، اور وہ جزام کی بیماری بھی تھی، اس وجہ سے شہر سے تھوڑا باہر ہو رہتا تھا. کہا میرا ایک حبیب ہوا کرتا تھا، مجھے نہیں مل رہا تھا. کہا تمہارا حبیب کیا کرتا تھا؟ کہتا وہ میرا حبیب روز میرے لیے کھانا لے کے آتا تھا اور اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا تھا. امام حسن علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اس شخص سے کہا، شخص تیرا وہ حبیب، تیرا مولا اور تیرا آقا علی ہوا کرتا تھا، جو اب دنیا میں نہیں رہا، دنیا سے چلا گیا. امام علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، سب کو پرسا دیا، سب کو دلاسا دیا، سب کو سہارا دیا. بس ایک ہی جملہ کہوں گا، کاش امام حسن جس طرح امیر المومنین کو دفنا کے گھر میں آئے اور سیدانیوں کو پرسا دیا، کربلا میں بھی شام غریبا میں آپ ہوتے، جب خیمے چل چکے تھے، سیدانیاں پریشان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی، ان کو بھی سہارا دینے کی کوشش کرتے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے تجھے امیر مومن السلام کی عظمت کا واسطہ، تجھے ان عظیم راتوں کا واسطہ، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، تجھے اس عظیم مہینے کا واسطہ، تجھے ان تیرے مہمانوں کا واسطہ. پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں امیر مومنین السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت، اسلام میں آنے والے مشکلات کو آسان فرما دے. پرچم اسلام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں، انہیں نابود فرما دے. اے رب العزت ہمیں عقل کامل نصیب فرما دے، پالنے والے تیرے عشق میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء کرام مراجع اعظم رہب انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما دے، پالنے والے جہاں جہاں دینی مدارس ہیں انہیں دین کی خدمت کی صحیح طرح سے توفیق عطا فرما دے، اے رب العزت ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے رب العزت نیک کاموں میں جو مومن ساتھ دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں موت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کو بہترین طریقے سے ہم سے قبول فرما دے، امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ایک خاص دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے، محترمہ معصومہ گوکل خاص مشکلات سے شکار ہیں، کچھ ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئیں، پالنے والے ان کو اور دوسرے مومنین کو جو کینسر کے بیمار ہیں جن کا نام دیا گیا، یاسین بیگی والا، عزیز ساگر والا، علی رضا ساگر والا اور دوسرے مومنین، پالنے والا تجھے محمد والے محمد پہ، یہ اور تمام مومنین جن کا حلاجت نہیں ہو سکتا، پالنے والے بحق عامر المومنین سب کو شفائے کامل عطا فرما دے، امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، تمام مرحومین اور شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان شاء الله کل 10:15 دعا جوشن کبیر شروع ہوگی، اور 23ویں رات کے اعمال ان شاء الله جوشن کبیر کے بعد درس قرآن ہوگا، اس کے بعد پھر اعمال قرآن ہوں گے۔ پہلا سیشن 1:15 انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا بھی ڈیلے ہوا تو 1:30 ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا سیشن انشاءاللہ 2:45 سے 3:45 تک ہوگا۔ امید ہے آپ لوگ سب شرکت کریں گے۔ پالنے والا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، کل کی رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔